بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم بارہویں جماعت کے لیے کا پارٹ سکس ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ممبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے. بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے. ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی. باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی. دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا. وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے. اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پڑنے پر جان لڑا دیتے تھے. آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا. تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے. ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے. دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی کچھ رونق انہی کے دم سے ہے. وہ دونوں سے کام لیتے تھے. مدبرین اور سیاستدانوں کو طرح طرح کی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور قسم قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے. کبھی ایسا وقت آ پڑتا ہے کہ بدماشوں سے کام لیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، لیکن کمال تدبر اس میں ہے کہ ان سے کام لیا جائے لیکن انہیں قابو پانے کا موقع نہ دیا جائے. نواب صاحب اس فن کے استاد تھے. وہ بدماش سے کام لیتے تھے لیکن یہ سمجھ کر کہ وہ بدماش ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات اس کی اپنے ہاتھ میں ایسی رکھتے کہ وہ سر نہ اٹھا سکتا. نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا. اخبارات اور اردو، فارسی، عربی اور کتابیں برابر پڑھتے تھے. انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے. انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاقی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں. نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بل سر سید ڈال گئے تھے. سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا. ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. مقدمہ، تذکرہ محسن، بحوالہ چند ہم اثر. مشق. سوال نمبر ایک، قدرت نے نواب محسن الملک کو کن خوبیوں سے نوازا تھا؟ دو، ریاستوں میں سلامت روی سے کام کرنا کیوں دشوار ہوتا ہے؟ تین، ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے محسن الملک میں کیا صفات تھیں؟ چار، وہ دوسروں سے کام لینے کا کیا گر جانتے تھے؟ پانچ، حیدرآباد سے ان کی رخصت کے وقت کیا منظر تھا اور اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ چھ، ذیل کے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. زیر بار منت ہونا، دل شکنی، جال بچھنا، شکار ہونا، ریشہ دوانیاں، کذب و افترا، پیچ پر پیچ پڑنا، ششدر رہ جانا. سوال نمبر سات، وضاحت کیجیے. ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی. کوئی ہو، کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں. سوال نمبر آٹھ، میری پسندیدہ شخصیت کے عنوان سے ایک مضمون لکھیے. آپ نے اب تک جتنی مثالیں دیکھیں وہ سب معروف جملوں کی مثالیں تھیں. اب ہم مجہول جملوں پر آتے ہیں. ایک، پودا کاٹا گیا. دو، پودے کاٹے گئے. تین، شاخ کاٹی گئی. چار، شاخیں کاٹی گئیں. ان مثالوں سے ظاہر ہوا کہ مجہول جملوں میں فعل کے ساتھ کوئی حرف نہ آیا ہو تو فعل باعتبار عدد و جنس اپنے فعل سے مطابقت رکھے گا. سوال نمبر نو، آپ پانچ جملے ایسے لکھیے جن میں فعل کے ساتھ کوئی حرف استعمال کیا گیا ہو. ان جملوں کو پڑھیے. الف، وہ اچھا ہے یا برا؟ وہ اچھا ہے کہ برا؟ بے، نہیں ملتی کوشش سے دنیا ہی تنہا، کہ ارکان دیں بھی اسی پر ہیں برپا. جیم، بری صحبت سے بچو کہ اس میں رسوائی ہے. دیکھیے لفظ کے تین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلی مثال میں کے یا کے معنی دے رہا ہے، دوسری مثال میں بلکہ کے معنی دے رہا ہے، تیسری مثال میں کیوں کے معنی دے رہا ہے. سوال نمبر دس، آپ اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو دو مثالیں لکھیے. ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، مرزا فرحت اللہ بیگ، 1884 تا 1947۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مذاقی کا پہلو نہ ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان نہ تھا جو ہنساتے ہنساتے نہ لٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ لیجیے مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن میں جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے بس یہی کیفیت تھی۔ مرمروں کا مطلب ہوتا ہے بھاڑ کے بھنے ہوئے کرارے چاول جن کے چبانے سے مرمر کی آواز نکلتی ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا اس لیے ان کا تکلمہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا، کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا۔ توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں زار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تیبند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہبند کے کان کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں لے رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر کالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ کگر کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، حاشیہ، اور مقیش کے معنی ہیں سونے یا چاندی کے تار۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھی۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ کلا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانا بھی بڑا تھا اور پیٹ کے وہیں اتنے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی، اسی لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ جبڑا معنی منہ کی ہڈی کا وہ حصہ جس میں دانت ہوتے ہیں۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ ہو رہا ہے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے۔ ترم معنی ہوتا ہے بگل، منہ سے بجانے کا وہ آلہ جس سے فوج میں قواعد کا حکم سنایا جاتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری، ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ دلی میں عام بول چال میں چھوٹی پھولی ہوئی روٹی کو پھلکی کہتے ہیں۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، البتہ تھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا۔ داڑھی کی وجہ قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ فرینچ فیشن معنی داڑھی جو مختصر اور صرف تھوڑی پر ہوتی ہے۔ بالوں میں تھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس رے ڈالنے سے کسی بکس کے اندر کی چیز، تھوڑی چوڑی ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی۔ گردن چھوٹی مگر موٹی تھی۔ لیجئے یہ ہیں مولوی نذیر احمد خان۔ اب مولوی صاحب کی مصروفیتوں کا حال لکھتا ہوں۔ ان کے نظام اوقات میں گرمی اور جاڑے کے لحاظ سے کچھ کچھ تغیر ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سویرے اٹھنے کے عادی تھے، گرمیوں میں اٹھتے ہی نہاتے اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھتے۔ ان کی صبح کی اور عصر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، باقی کا حال اللہ کو معلوم ہے، نہ میں نے دریافت کیا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے کہا۔ صبح کی نماز پڑھ کر کچھ تلاوت کرتے، ادھر ذرا دن چڑھا، ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ داخل ہوا۔ اس جماعت میں بخارا، کابل، سرحد وغیرہ کے لوگ تھے، ان کی تعداد کوئی 15-16 تھی۔ محنت ایسی کرتے تھے کہ کوئی دوسرا کرے تو مر جائے، لیکن ٹھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جاتے تھے۔ ٹھوٹ کا مطلب ہے بے وقوف، مورکھ اور کوڑ مغز۔ خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی، خود مذاق کرنا تو کجا، دوسرے کا مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ متانت اور ادب کا یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھنا سوئے ادب سمجھتے تھے۔ اب ان کے وہ امامے اونچے اونچے، یہ لمبی لمبی داڑیاں دیکھو اور مولوی صاحب کی حالت کا اندازہ کرو، بیچارے ناشتہ کرتے جاتے اور اپنا فرض اتارتے جاتے۔ عالم تھے، دوسروں کو عالم بناتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ ان فتح پوری کے ملانوں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہوں، میں ہوں ہنسوڑ، تو ہے مکتا، میرا تیرا میل نہیں کا نقشہ ہے۔ یہ جماعت اٹھی اور مولوی رحیم بخش صاحب آ نازل ہوئے، کاغذوں کا مٹھا بغل میں، ہاتھ میں پینسل، کان میں قلم۔ ادھر فتح پوری کی جماعت نے کمرے سے قدم نکالا، ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اب سلسلہ تصنیف و تالیف شروع ہوا۔ چونکہ آخر آخر میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں راشہ آ گیا تھا، اس لیے لکھوانے کا کام اکثر انہی سے لیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کلام مجید اور حمائل شریف کی کاپیوں کی صحت کی جاتی، اس کے بعد مطبع کا حساب دیکھا جاتا، اور پھر جدید تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوتا۔ یہ کام سمٹتے سمٹتے 11:30-12 بج جاتے۔ رحیم بخش صاحب کے اٹھتے ہی کھانا آتا، کھانا کھایا اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ادھر 1:30 بجا اور ادھر ہم دونوں داخل ہوئے۔ ہمارا قدم رکھنا تھا کہ مولوی صاحب اٹھ بیٹھتے۔ 3:30 بجے تک ہم سے سرمغزنی کرتے رہے۔ سرمغزنی کا مطلب بحث کے انداز میں بے نتیجہ گفتگو۔ اگر کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ گیا تو 4 بج گئے۔ 4 بجے اور مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے پہن نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے شمس العارفین کی دکان پر ٹھہرے، یہاں بھی ان کا حساب کتاب تھا۔ وہاں کا کھاتا دیکھا، جو کچھ لینا دینا تھا لیا دیا اور سیدھے ٹاؤن ہال کی لائبریری میں پہنچ گئے۔ 7 بجے تک وہاں ٹھہرے، جس کو ملنا ہوا وہ وہاں مل لیا۔ 7 بجے وہاں سے اٹھ کر سراج الدین صاحب کی دکان پر آئے، یہاں بھی حساب کیا، عبد الرحمٰن کو پڑھایا، گھنٹہ بھر یہاں ٹھہر کر مکان پہنچ گئے، کھانا کھایا، کچھ لکھا پڑا اور 10 بجے سو رہے۔ جاڑے میں پروگرام میں یہ تبدیلی ہو جاتی تھی کہ پہلے صبح ہی صبح ہم پہنچتے تھے، اس کے بعد مولویوں کی جماعت آئی تھی۔ رحیم بخش صاحب کا نمبر سے پہر میں آتا تھا، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ اپنی زبانی۔ مشق سوال نمبر 1، مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا جو سراپا بیان کیا ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ 2، ڈپٹی نذیر احمد کے روزانہ کے معمولات لکھیے۔ 3، ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ 4، ذیل کے فقروں کی وضاحت کیجیے۔ 1، ورزش چھوڑنے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ 2، اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے۔ 3، سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے ہی اختیار میں کر رکھا تھا۔ 4، بالوں کی یہ کگر سفید مقش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ 5، جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ سوال نمبر 5، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں اپنے کسی سفر کی رداد بیان کیجیے۔ 6، مجھول جملے میں اگر فعل کے ساتھ حرف استعمال کیا گیا ہو تو فعل اپنے فعل سے ناتعلق رہے گا اور ہر حال میں واحد مذکر استعمال ہوگا، مثلا پودے کو کاٹا گیا، پودوں کو کاٹا گیا، شاخ کو کاٹا گیا، شاخوں کو کاٹا گیا۔ یہاں ایک نقطہ یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ فعل مجھول کے فعل کے ساتھ حرف اعلی کو استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، 5 ایسے مجھول جملے لکھیے جس میں فعل کے ساتھ حرف فعلی کو استعمال کیا گیا ہو۔ ان مثالوں کو پڑھیے۔ الف، تم خواہ سنو خواہ نہ سنو، خواہ سنو یا نہ سنو، خواہ یہ لو خواہ وہ لو۔ بے، چاہے تم سنو چاہے نہ سنو، چاہے سنو یا نہ سنو، چاہے کافی پیو چاہے چائے پیو۔ مندرجہ بالا مثالوں میں خواہ یا چاہے حرف تردید کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، جو کہ حرف عطف کی قسم ہیں۔ یہ حروف 2 جملوں پر آتے ہیں، ان میں پہلے جملے کا فعل مثبت اور دوسرے کا فعل منفی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، آپ ان حرف پر مبنی 3-3 جملے بنائیے۔ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد صدیقی، 1894-1977۔ ولادت تو مادرزاد ہوتی ہے لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی۔ خانہ زاد کا مطلب ہوتا ہے گھر کا پیدا شدہ غلام، لونڈی کا بچہ۔ عام طور پر موت اپنا انتخاب خود کرتی ہے، لیکن محمد علی نے خود موت کا انتخاب کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے محمد علی کی زندگی اور موت دونوں کو ایک برگزیدہ حقیقت بنا دیا ہے۔ سنگین اور صالح، محمد علی کی زندگی اور موت دونوں ان کی انفرادی اور شخصی افتاد طبع کی ایک جلوہ گری تھی، اور شخصیت کی اسی جلوہ گری کا نام آرٹ ہے۔ صحیح اور گرا نمایاں، محمد علی کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز تھے، کسی کی زندگی میں نہیں ہوتے، لیکن ان کی موت نے ہر نشیب کو فراز اور ہر فراز کو پرشوکت بنا دیا۔ محمد علی کو بد توفیقوں اور بد مذاقوں سے واسطہ پڑا، ایسے بد توفیق اور بد مذاق جو بھوکے تھے، ابو الحوث اور کینہ پرور بھی۔ محمد علی نے ان سب سے انتقام لیا، لیکن اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اپنی موت سے۔ محمد علی کے باب میں بعض کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے، لیکن ان کا کوئی کارنامہ نہیں، یہ تنگ دلوں اور تنگ نظروں کا فیصلہ ہے۔ ہماری قومی زندگی میں آج کتنے دھارے بہ رہے ہیں، کتنے چشمے ابل رہے ہیں، کتنے عزائم بیدار اور کتنی روحیں وارد سن کی طلبگار ہیں، یہ کس کا فیضان ہے؟ محمد علی نے ہمارے خون کو رگوں میں دوڑنا پھرنا ہی نہیں بتایا، بلکہ وہ آج خود ہماری آنکھوں سے خون بن کر ٹپک رہے ہیں۔ مرد غازی کے کارناموں کا اندازہ مقبوضات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، جشن و جلوس کی طرب اندازی، برگستواں کی زینت تمغہ، برگستواں کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا ایک لباس، اور اسلحے کی چمک اور جھنکار سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی ذرا، بہتے ہوئے لہو، دہکتی ہوئی روح اور دمکتے ہوئے چہرے، ڈوبتے ہوئے سورج سے۔ محمد علی کا قلب حزین تھا، لیکن روح تابندہ و تپا، بشارت ازلہ بھی حزین، یوں کہ جن کو وہ محبوب رکھتے تھے وہ بھی ان کے مخالف تھے۔ کیسی مخالفت؟ اصولی نہیں، بلکہ اکثر ذاتی مفاد، نفس پروری اور تناسانی کے لیے۔ وہ ایک شیر کی مانند تھے جن کو شیروں سے نہیں لومڑی اور بھیڑیوں سے سابقہ ہو۔ بشارت ازلی اس کے لیے کہ شخصیت کامیاب رہی، شخص کا انجام قابل التفات، توفیق انسانی اور تقدیر الہی اکثر برگزیدہ افراد کی ناکامی میں جلوہ گر ہوتی ہے، اسے ناکامی نہیں کامرانی بتایا گیا ہے۔ محمد علی کی ذات اور فطانت اب کہاں ملے گی؟ وہ تیغ اصیل تھی جو رزم میں بے پناہ تھی اور بزم میں ایک جلوہ گری۔ تیغ اصیل کا مطلب ہوتا ہے ایک اعلیٰ قسم کی تلوار۔ وہ مخالفت اور مقابلے میں بے باک اور بے پناہ تھے، وہ چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، ان کو پناہ دیتے تھے، ان کی دلدہی اور دلاسائی کرتے، ان کے لیے مرنے مارنے پر تیار رہتے۔ محمد علی کی آغوش میں رحمت تھی، ان کی مدد لینے کے معنی یہ تھے کہ اب ساری ذمہ داری، ساری فلاکت و ہلاکت محمد علی کی، اور کامیابی یا شہرت مدد لینے والے کی۔ وہ آغوش مادر، بازو برادر اور راحت عزیزہ تھے، کس بلا کے بولنے اور لکھنے والے تھے۔ بولتے تو معلوم ہوتا ابو الحول کی آواز احرام مصر سے ٹکرا رہی ہے، لکھتے تو معلوم ہوتا کرب کے توپ خانے میں توپیں چل رہی ہیں، یا پھر شاہجہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو اسٹیج پر آتے اور بولتے سنا ہے، اور خود محمد علی کو داد دینے سے پہلے انیس کو داد دی ہے۔ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، اسٹیج پر محمد علی جس طرح جھومتے بل کھاتے پہنچتے، جس کڑک تڑپ غریوں اور غلبہ سے بولتے، وہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ بولنے میں تلوار اور گزر دونوں سے کام لیتے، وہ دنیا کے ہر حربے کا جواب اپنی تقریر سے دے سکتے تھے۔ محمد علی پر دولت اور شہرت دونوں کی بارش ہوئی، محمد علی نے ان دونوں کو سیلاب بنا کر بہا دیا، دونوں نے مفارقت کی، بدنامی اور مفلسی سے بھی سابقہ پڑا، لیکن یہ چیزیں جسم و جا کی تھیں، ان کی روح پاک تھی۔ ظاہر کیا معلوم زندہ رہتے تو کیا ہوتا، بوریہ ابوذر اور سریر سلیمان کو یکساں سمجھنے والے کی موت آخر کیا شہادت دیتی ہے۔ محمد علی کی موت کا حال جب میں نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں آیا، رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ محمد علی کو آخر موت نے زیر کس طرح کیا، خود موت پر کیا گزری ہوگی۔ پھر سوچنے لگا کہ اگر محمد علی کے بجائے قضا و قدر یہ چارہ کار پیش کرتے کہ اچھا محمد علی کے بجائے ہندوستان کے کسی اور مسلمان لیڈر کو حوالے کر دو، یہ سوال آتے ہی خدا جانے یہ فیصلہ دل میں کیسے آیا، اور انتہائی قطعیت کے ساتھ کہ محمد علی کے بدلے میں ہندوستان کا بڑا سے بڑا لیڈر دیا جا سکتا تھا اور اس کا ماتم نستہ کم ہوتا۔ لوگ آزردہ نہ ہوں، انسان کے دل میں عجب عجب خیالات آتے رہتے ہیں، انہی خیالات کو کبھی الہام قرار دیا جاتا ہے اور کبھی یہ مہمل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن خیال کے عجیب تر ہونے کے معنی ہمیشہ مہمل ہونے کے تو نہیں ہوتے۔ قضا و قدر کے مطلب ہوتے ہیں وہ حکم جو خدا نے ازل میں کل کائنات کی نسبت لگا دیے ہیں۔ آزردہ کا مطلب ہوتا ہے ناخوش، رنجیدہ، نا امید اور مایوس۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو دل میں ڈالنا، وہی۔ مہمل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیا، ترک کیا ہوا، مجازن، بیکار، نکما۔ محمد علی میں کمزوریاں بھی تھیں، لیکن ان کی کمزوریاں ایک اچھے شیر کی کمزوریاں تھیں، جن سے شیر کے لطف و بے ساختگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملک و ملت کی جنگ اب بھی جاری ہے، لیکن نعرہ جنگ خاموش ہے۔ فتح و شکست اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ فتح و شکست ہوتی رہے، لیکن جنگ عظمہ کہاں ہے؟ شہادت کس کو نصیب ہوگی؟ ایسا حسین کہاں جس کی خود یزید کو تلاش ہو؟ آئیے، جہاں کل فاتح بیت المقدس نے سر جھکایا تھا، وہاں آج محمد علی کی معراج منائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، والحمدللہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ گنجہائے گرا نمایاں۔ مشق: سوال نمبر ایک، مندرجہ ذیل عبارات کی وضاحت کیجیے۔ الف: ولادت تو مادرزاد ہوتی ہے، لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی۔ بے: شخصیت کسی جلوہ گری کا نام آرٹ ہے، صحیح اور گرا مایا۔ جیم: ان کی موت نے ہر نشیب کو فراز اور ہر فراز کو پر شوکت بنا دیا۔ دال: محمد علی نے ہمارے خون کو رگوں میں دوڑنا پھرنا ہی نہیں بتایا، بلکہ وہ آج خود ہماری آنکھوں سے خون بن کر ٹپک رہے ہیں۔ ہے: وہ آغوش مادر، بازو برادر اور راحت عزیزہ تھے۔ واو: بولتے تو معلوم ہوتا ابو الہول کی آواز احرام مصر سے ٹکرا رہی ہے، لکھتے تو معلوم ہوتا کرب کے کارخانے میں توپے چل رہی ہیں، یا پھر شاہجہان کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ زے: بوریائے بزر اور سریر سلمان کو یکساں سمجھنے والے کی موت آخر کیا شہادت دیتی؟ سوال نمبر دو، رشید احمد صدیقی نے مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تین: اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس عنوان سے ایک مضمون لکھیے۔ چار: آپ اپنے آپ کو ایک ضعیف العمر فوجی تصور کر کے اپنی آپ بیتی لکھیے۔ مجھول جملے میں اگر فعل کے ساتھ تو حرف استعمال کیا گیا ہو، لیکن مافول کے ساتھ کوئی حرف استعمال نہ کیا گیا ہو، تو فعل اپنے مافول سے مطابقت رکھے گا۔ مثلا: لڑکے کو روٹی کھلائی گئی، لڑکوں کو پانی پلایا گیا، لڑکی کو کیلے دیے گئے، لڑکیوں کو انعام دیا گیا۔ نوٹ: مجھول جملوں میں فعل اور مافول دونوں کے ساتھ بیک وقت حرف نہیں آتے، مثلا لڑکے کو روٹی کھلائی گئی، غلط۔ پانچ: ایسے پانچ جملے لکھیے جن میں فعل کے ساتھ تو لفظ استعمال کیا گیا ہو، لیکن مافول کے ساتھ کوئی حرف نہ ہو۔ اس جملے پر غور کیجیے: اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، کیونکہ اتفاق و اتحاد میں برکت ہے۔ اس جملے میں کیونکہ حرف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے، واضح ہو کہ حرف علت وہ حرف ہوتے ہیں جو سبب یا وجہ کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ، علاوہ، اس کے لیے، اس واسطے کے، تاکہ، کے، لہٰذا بھی حرف علت ہیں۔ آپ کیونکہ کو حرف علت کے طور پر تین جملوں میں استعمال کیجیے۔ شفاء الملک مرحوم، چراغ حسن حسرت، 1902 تا 1955۔ آپ کی نظر سے شفاء الملک فقیر محمد صاحب چشتی کی آخری تصویر ضرور گزری ہوگی، جو انہوں نے موت سے صرف چند مہینے پہلے کھینچوائی تھی، لیکن تصویر آخر تصویر ہے، اس سے نہ ان کے سن و سال کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ قد و قامت کا۔ پھر اس تصویر سے نہ وہ طبیب معلوم ہوتے ہیں نہ ادیب۔ اگر تصویر کے نیچے ان کا نام نہیں لکھا ہوتا تو بہترے لوگ، جنہوں نے مرحوم کو ان کی زندگی میں نہیں دیکھا، یہی سمجھتے کہ اخبار والوں نے کسی صوبے دار میجر کی تصویر چھاپ دی ہے، اور تصویر پر کیا موقوف ہے، اگرچہ یہ لوگ حکیم صاحب کو دیکھ لیتے جب بھی یہی کہتے۔ اصل میں ادیبوں اور شاعروں کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت دبلے پتلے اور ہمیشہ کے روگی ہوں۔ روگی کے معنی ہوتے ہیں مریض، بیمار رہنے والا۔ اگرچہ پنجاب کے بعض ادیبوں نے بہت حد تک اس خیال کی تردید کی ہے، اور جن لوگوں نے صرف اسی قسم کے بعض پنجابی ادیب دیکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا ادیب گاواں پہلوان سے کیا کم ہوتا ہوگا، لیکن ابھی تک یو پی کے بعض دھان پان شاعروں کی وجہ سے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ فطری ادیب کو فسانہ آزاد کے میاں خوجی کا ہم سنگ ہونا چاہیے۔ دھان پان کا مطلب ہوتا ہے نازک، دبلا پتلا، نازک اندام۔ باقی رہا طبیب، تو جب تک اس کے چہرے سے معلوم نہ ہو کہ بو علی سینہ نے جتنے امراض کا ذکر کیا ہے وہ بیچارہ ان سب میں مبتلا رہ چکا ہے، لوگ اس کی طبابت اور حذاقت پر کیسے ایمان لائیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت شفاء الملک مرحوم طبیب بھی تھے اور ادیب بھی، لیکن طبیبوں اور ادیبوں کی اس مشترک خصوصیت سے بالکل محروم۔ قد کوئی 6 فٹ کے قریب، چوڑا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گھنی داڑھی، گندمی رنگت، 4 کم 70 کی عمر میں وفات پائی، لیکن 50 سال سے زیادہ کا سن معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سید احمد علی شاہ، جو پہلے پترس کے نام جو پہلے پترس کے لقب سے مشہور اور اب ریڈیو تخلص فرماتے ہیں، ان کا قد و قامت، شکل و شمائل دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ حکیم صاحب کو تو شادی بیاہ کی محفلوں کے لیے کرائے پر چلانا چاہیے۔ شکل و شمائل کا مطلب ہے رنگ و روپ، خوبصورتی، سیرت اور صورت، یعنی جہاں کوئی بارات ہو حکیم صاحب کو بیانہ بھیج دیا جائے کہ اپنے دوستوں سمیت تشریف لے جائیے، مجھے یقین ہے کہ بارات کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ حکیم صاحب کا وطن مالوف ہے جگرا تھا، جو ضلع لدھیانہ کا قصبہ ہے۔ نوجوانی میں دہلی چلے گئے اور حکیم عبد المجید صاحب سے طب پڑھی، پھر چند سال ان کے مطب میں رہ کر طب کی عملی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت بچپن سے شوق تھی، دلی کا قیام سونے پر سہاگا ہو گیا۔ ایک دن مطب میں بیٹھے تھے کہ ایک نازک اندام ہندو عورت آئی، اس کا دوپٹہ گوٹے سے لپا ہوا تھا۔ حکیم عبد المجید کے سامنے تو کچھ اور نہیں کہہ سکتے تھے، اپنے ایک ہمدرس کو جو دوائیں دے رہا تھا پکار کر کہا، خمیرہ گاؤ زبان، بورق، نقرہ پیچیدہ۔ خمیرہ گاؤ زبان ایک دوا کا نام ہے۔ شاہ نصیر کے متعلق ان سے ملتا جلتا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک عورت وسمے کی رضائی اوڑھے گزری، شاہ صاحب نے فوراً کہا، عہدے وسمے کی نہیں ہے یہ رضائی سر پر، مہجبی رات ہے تاروں بھری چھائی سر پر۔ لیکن خمیرہ گاؤ زبان، بورق، نقرہ پیچیدہ کا جواب نہیں۔ میں جن دنوں تہذیب نصفہ میں نیا نیا تھا، ایک مرتبہ حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے، کوئی نئی خبر سناؤ، میں نے آج کا اخبار نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، حضرت میں تو خود کئی کئی دن اخبار نہیں دیکھتا۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ مظفر حسین صاحب شمیم بھی تھے۔ میں نے حکیم صاحب سے ان کا تعارف کرایا تو پوچھا، وطن معلوف؟ شمیم صاحب نے کہا، رائے پور۔ کہنے لگے، رائے پور کہاں ہے؟ وہ بولے، سی پی میں۔ کہنے لگے، اچھا، یوں کہیے آپ سی پی سے آئے ہیں۔ تو پھر شمیم تخلص کیسا؟ موتی تخلص کیا کیجیے۔ حکیم صاحب مرحوم جس طرح خود صاحب کمال تھے، اسی طرح اہل ہنر کے قدر شناس بھی تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے ملنے والوں میں سے کسی کی اچھی نظم یا اچھا مضمون پڑھیں، یا کوئی شوق فقرہ، یا کوئی اچھی پھپتی سنیں اور داد نہ دیں۔ پھپتی کا مطلب ایسی بات جو کسی پر پھپ جائے۔ کبھی کبھی یار لوگ خود ان پر پھپتیاں کس جاتے تھے اور وہ بڑی فیاضی سے داد دیتے تھے۔ میں ایک دن حاضر ہوا تو وہ خضاب کیا اور ڈھاٹا باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، آج کیا بات ہے کہ حضور نے چہرے کو گلے حکمت کر رکھا ہے؟ ہرچند کے پھپتی پرانی تھی، لیکن موقع کے لحاظ سے ایسی مناسب کہ وہ سنتے ہی اچھل پڑے۔ اخبار نویسوں کی نوک جھونک میں انہیں بڑا لطف آتا تھا۔ مجھ سے بارہا کہا کہ بھائی، کچھ سالک صاحب کے متعلق ضرور لکھو۔ سالک صاحب سے بھی کئی مرتبہ کہا کہ آپ سے اور حسرت سے چل جائے تو بڑا لطف رہے، لیکن ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میں نے سالک صاحب کو چھیڑا اور وہ طرح دے گئے، یا انہوں نے میرے متعلق کچھ لکھا اور میں پی گیا، یا کبھی سلسلہ چھڑ گیا تو صرف 2-3 دن تک ہلکی ہلکی چوٹیں چلتی رہیں اور غصہ ختم ہو گیا۔ مشق۔ سوال نمبر 1، شفاء الملک کا جو نقشہ کھینچا گیا اسے بیان کیجیے۔ 2، ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ 3، عام طبیبوں کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ 4، مندرجہ ذیل کی تشریح کیجیے۔ ہمیشہ کے روگی، کوئی اچھا ادیب گاما پہلوان سے کیا کم ہوگا؟ دھان پان، طبابت اور حذاقت، شکل و شمائل، سونے پر سہاگا، بورق، نقرہ پیچیدہ، وطن معلوف، نوک جھونک، پھپتی، طرح دے گئے۔ سوال نمبر 5، ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سن و سال، قد و قامت، موقوف، ہم سنگ، محروم، لقب، بیانہ، قدر شناس، پھپتی، تخلص، تعارف۔ 6، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تصویر آخر تصویر ہے، اس سے ڈیش کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ بے، حکیم صاحب کا ڈیش جگراؤں تھا۔ جیم، ان کا دہلی کا قیام ڈیش ہو گیا۔ دال، حکیم صاحب جس طرح خود ڈیش تھے، اسی طرح ڈیش کے قدر شناس تھے۔ ہے، حکیم صاحب کوئی اچھا فقرہ یا کوئی اچھی پھپتی سنیں اور ڈیش نہ دیں۔ واو، آج کیا بات ہے کہ حضور نے چہرے کو ڈیش کر رکھا ہے۔ سوالیہ، سائن آف انٹروگیشن سوالیہ جملے کے آخر میں یہ علامت آتی ہے، جیسے کیا بات ہے؟ کوسچن مارک، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کوسچن مارک یعنی سائن آف انٹروگیشن۔ اس نے کیا کہا؟ کوسچن مارک۔ اب کیا بات ہے؟ کوسچن مارک۔ یہاں پر پارٹ 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 7 سماعت فرمائیں۔